بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، اردی بہشت کی 29 مئی کی 19 اور شوال کی 17 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 تا 209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد سنیے گا پروگرام کلام نور۔ کلام نور کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں امریکی سازش کی ناکامی اور حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد بلا رہا ہوں۔ دہلی حکومت نے بلڈوزر کارروائی کے بارے میں شمالی، جنوبی اور مشرقی تینوں میونسپل کارپوریشنوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ تمام دھمکیوں کے باوجود عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کی، اور اسرائیلی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کچھ حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں امریکی سازش کی ناکامی اور حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد بلا رہا ہوں۔ گوجرانوالہ میں پارٹی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکروں کے گھر والے بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میری فوج کے خاندان بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سارے ڈاکو اور مافیا ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ میری قوم دوسری جانب کھڑی ہے، ہم ان کو شکست دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سازش کے تحت بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ایک جگہ جمع کر کے 22 کروڑ لوگوں کی منتخب حکومت کو گرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میں دو وجوہات کی بنا پر آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں، ایک امریکی سازش کو ناکام کرنا، اور دوسری وجہ ملک پر مسلط بڑے بڑے ڈاکوؤں، قاتلوں، لٹیروں اور منشیات فروشوں کے خلاف ساری قوم کو نکلنا ہے اور سازش کرنے والوں کو بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور بدھ کو انٹر بینک معاملات میں $1.90 اور آزاد مارکیٹ میں 200 روپے سے عبور کر گیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ معاہدے سے متعلق غیر یقینی کی کیفیت اور ملک کی معیشت کے بارے میں افواہوں کے نتیجے میں ملکی کرنسی پر دباؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کو انٹر بینک معاملات میں $1.99 اور آزاد مارکیٹ میں 200 روپے سے زیادہ کا ہو گیا۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں بدھ کو انٹر بینک معاملات میں ڈالر کی قیمت میں 1.90 روپے اور آزاد مارکیٹ میں 3.5 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریفارم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر غیر ملکی قرضے کی رقم 37 ارب ڈالر سے بڑھ کر 122 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے کی روش تر کر کے ترسیلات زر کا ایک مخصوص حصہ غیر ملکی قرضوں کی واپسی کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ روکنے کے لیے لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ دہلی حکومت نے بلڈوزر کارروائی کے بارے میں شمالی، جنوبی اور مشرقی تینوں میونسپل کارپوریشنوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کی ریاستی حکومت نے تینوں بلدیاتی اداروں کو نوٹس جاری کر کے حکم دیا ہے کہ 1 اپریل سے اب تک جتنی بھی بلڈوزر کارروائی انجام دی گئی ہے اس کی مکمل رپورٹ پیش کی جائے۔ دہلی کے شمالی، جنوبی اور مشرقی میونسپل کارپوریشنوں کے نام ریاستی حکومت کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں بلڈوزر کارروائی میں منہدم کیے جانے والے مکانات اور دکانوں کے مکمل اعداد و شمار بھی پیش کیے جائیں۔ واضح ہے کہ دہلی کی ریاستی حکومت نے بلڈوزر کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر کنٹرول دہلی کے میونسپل کارپوریشنوں نے قومی دارالحکومت میں 63 لاکھ مکانات اور دکانوں کو منہدم کرنے کی تیاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ارکان ریاست اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ دہلی کے ہر علاقے میں بلڈوزر کارروائی کی مخالفت کی جائے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی کے ارکان ریاستی اسمبلی سے کہا ہے کہ آپ کو جیل بھی جانا پڑے تب بھی ڈرے نہیں اور بلڈوزر کارروائی کی مخالفت میں عوام کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ ہندوستان کی ریاست یو پی کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ اور یو پی کی سابق وزیر اعلی محترمہ مایاوتی نے کہا ہے کہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی گیان واپی متھرا اور تاج محل کا مسئلہ اٹھا کر لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مذہبی جذبات بھڑکانے ملک کا ماحول بھڑکا کر ملک کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن بی جے پی حکومت ان بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے عوام کے مذہبی جذبات بھڑکا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ روش ملک کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آزادی کے 10 سال بعد گیان واپی متھرا، تاج محل اور دیگر مقامات کا مسئلہ اٹھا کر جس طرح اکثریت کے مذہبی جذبات کو بھڑکا رہی ہے، اس سے ملک مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوگا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ تمام دھمکیوں کے باوجود عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی شام لبنان کے انتخابات میں حاصل ہونے والے شاندار نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ہمارے خلاف اور مزاحمت کے اتحادیوں اور اقتصادی دباؤ اور بحرانوں کے خلاف وسیع میڈیا اور نفسیاتی حملوں اور پراپیگنڈے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے اور انہیں واپس کرنے کی تمام تر دھمکیوں اور بہتانوں کے باوجود استقامت کے مخالفین کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ انتخابات کے دن نمایاں ٹرن آؤٹ ایک اور جواب تھا، اور جیسا کہ نتائج جاری کیے گئے یہ ایک اور جواب تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ مزاحمت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک عظیم فتح تھی جس پر ہمیں فخر ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے زور دے کر کہا کہ ملک میں کوئی سیاسی گروہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمانی اکثریت کا دعویٰ کر سکے۔ ابھی تک معزز اور معقول افراد نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ آج ہمیں پارلیمانی دھڑوں اور سیاسی جماعتوں اور نئے اور آزاد نمائندوں کی ایک فہرست کا سامنا ہے جو ہوا ممکن ہے لبنان اور اس ملک کے عوام کے مفاد میں ہو اور یہ کہ کسی ایک گروہ نے اکثریت حاصل نہیں کی۔ سید حسن نصر اللہ نے ان تمام لوگوں کا، خاص طور پر بیماروں اور زخمیوں کا شکریہ ادا کیا جو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز گئے۔ اسرائیلی وزیر جنگ نے کہا کہ اسرائیل کا کچھ حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ عبرانی زبان کے ایک اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر جنگ نے ایک خفیہ میٹنگ میں الجلیل اور نقب کے علاقوں کا کنٹرول ہاتھ سے نکل جانے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق پیر کے روز مقبوضہ علاقوں سے شائع ہونے والے اخبار اسرائیل ہیوم نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بینی گانٹس نے ایک خفیہ ملاقات میں شمال میں الجلیل اور مقبوضہ جنوبی فلسطین میں نقب کے ہاتھ سے نکل جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بینی گانٹس نے گزشتہ ہفتے کینیسٹ میں کاہول لفان پارٹی کے دھڑے کے ارکان سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اگر صہیونی حکومت الجلیل اور النقب میں سرمایہ کاری نہیں کرتی تو بالآخر اسے دو ریاستی حل کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کو قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ دونوں علاقے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تحریک حماس کے عالمی شعبے کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ مسجد الاقصیٰ پوری طرح ایک اسلامی مقدس مقام ہے اور ملت فلسطین اسے یہودیت کا رنگ دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین سے باہر تحریک حماس کے سربراہ خالد مشعل نے کہا کہ ملت فلسطین مسجد الاقصیٰ کو یہودیت کا رنگ دینے، اسے تقسیم کرنے، اسے منہدم کرنے یا اس میں غاصبوں کی کسی طرح کی سیاسی و دینی حکمرانی نافذ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں یوکرین جنگ، نیٹو کی توسیع اور روس کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب، اور آج کے پروگرام میں اسکائپ کے ذریعے شریک کیا جائے گا بر صغیر کے ممتاز دانشور، سینئر تجزیہ نگار، سابق سیاستداں اور بین الاقوامی رابطہ کار ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو ہم روس اور یوکرین کے امن مذاکرات کی ناکامی اور یوکرین جنگ کے جاری رہنے کے عوامل کے بارے میں آپ کا نظریہ جاننا چاہیں گے۔
میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک یوکرین کی جنگ کی بات ہے تو یہ تین مہینے ہو گئے ہیں اس جنگ کو، ہم اس جنگ کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، اور یہ اس کی کوشش تو یہ کی گئی تھی کہ یہ جنگ جو ہے وہ یوکرین اور روس کے درمیان محدود نہ رہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً اس کا دائرہ جو ہے وہ اب وسیع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصل مسئلہ نیٹو کے اندر یوکرین کی شمولیت کا جو معاملہ تھا وہ اصل معاملہ تھا، اور یہ تو بہرحال ہم کو ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیٹو کی جو توسیع کا جو معاملہ ہے وہ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد بھی نیٹو کی جو فلسفہ وجودی ہے اس کا ختم ہو جانے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی توسیع کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں جاری رہتا دکھائی دے رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پالیسی نیٹو اور امریکہ نے اس تنظیم کے مشرق کی جانب اختیار کی اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو سر جنگ کے بعد کی جو صورتحال تھی جس میں توقع کی جا رہی تھی کہ مشرقی یورپ میں کشیدگی کم ہوگی, لیکن وہ کم ہوتی دکھائی نہیں دی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 90 کی دہائی کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ نیٹو کی جو قیام کا جو مقصد تھا وہ سوویت یونین یا اینٹی سوویت جو ہے اسٹانس تھا, لیکن یہ اسٹانس 90 کی دہائی میں نیٹو کی سوویت یونین کی تحلیل کے باوجود یہ اسٹانس باقی رہا, اور یہ اب روس مخالف اسٹانس میں تبدیل ہو گیا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مقدونیہ کی شمولیت کا معاملہ سامنے آیا, جارجیا کی شمولیت کا معاملہ سامنے آیا, اور اس کے بعد جب روسیوں کی سرحد کے نزدیک نیٹو کی توسیع کا معاملہ درپیش ہوا تو روسیوں نے اس بارے میں کافی اس پر شور مچایا اور اپنے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا اس معاملے پر, لیکن مغربی ممالک اور ان کے اسٹریٹجسٹ جو تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یوکرین کو روسی بلاک سے الگ کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو بحیرہ بالٹک کے ممالک تھے ان میں سے بہت سے ممالک روس نیٹو میں شامل ہو گئے, لیکن یوکرین جو تھا وہ روسیوں کے لیے انتہائی اہم تھا, لہذا روس نے اس کی شمولیت کو نیٹو میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا, اور روس نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا. اور ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ جب جنگ شروع ہوئی یوکرین کی تو جنگ کے بعد دونوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے, لیکن وہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی پر منتج ہوتا. خاص طور سے اگر ہم مغربی ممالک کے کردار کو دیکھیں کہ جو انہوں نے عملی رویہ اختیار کیا یوکرین کے حوالے سے, انہوں نے گرین سگنل دے دیا تھا یوکرین کی شمولیت کا سن 2000 میں, لیکن عملی طور پر اس بارے میں کوئی اقدام نہیں ہو سکا. لیکن اب صورتحال یہ کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے, لیکن ہمارا اسٹریٹجک اتحادی ضرور ہے. لیکن اب یورپی ممالک نے جو کوشش یہ کی ہے کہ جنگ کے شعلے جو ہیں وہ یوکرین میں بھڑکائے رکھے جائیں.
بہت بہت شکریہ فیصل خان صاحب. ہمارے پاس 1.5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. امریکہ اور یورپ کی جانب سے مسلسل جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ روس ایٹمی اسلحے استعمال کرنا چاہتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیے میں اس میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے اور ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کی جانب سے پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. ہم نے یہاں باقاعدہ ڈپلائمنٹ دیکھی ہیں, امریکہ نے تقریباً پورے یورپ کے اندر اپنے ڈپلائمنٹ کر دی ہیں, اور یہ جو سویڈن اور فنلینڈ کے ساتھ جو 1300 میل لمبا بارڈر ہے 1300 کلومیٹر کا, وہاں پہ ساری کی ساری ڈپلائمنٹ جو ہے نیٹو کی ہو چکی ہے, حالانکہ ابھی وہ نیٹو میں نہیں آیا ہے. تو یہ ایک بات جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر مغرب کی وزنیتی ہے. واضح طور پر آج امریکہ نے کہا ہے, ان کے مغربی سفارتکار بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس جنگ کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ روس کے اسلحے کی طاقت کتنی ہے. ایک طرف یہ بھی کہا, پھر ساتھ میں یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ روس کا جو اسلحے کا ذخیرہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور ان کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہوتا ہے جو اسلحے بنانے کے لیے جو چپس ہوتا ہے اس کی ساری دنیا میں شارٹیج ہو رہی ہے, اور چونکہ روس نے معاہدہ کیا ہوا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز وغیرہ سے اسلحے کی فراہمی کے لیے, تو اس کے اندر بہت ساری ہائپوکریسی جو ہے اس کے اندر ہے. اور بنیادی طور پر اس کو یہ کہوں گا کہ امریکہ کا اور مغرب کا ڈبل رول ہے. جو کچھ ہو رہا ہے और ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से जो रिपोर्ट हमें इंडिपेंडेंट मिल रही है उससे पता लग रहा जितना कि कहा जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने जो खेल शुरू किया है वो खतरनाक शक्ल भी अख्तियार कर सकता है, अगरचे वो ये नहीं चाहेंगे कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो, लेकिन जो हालात वो पैदा कर रहे हैं उन हालात में किसी भी वक्त हादसाती तौर पर कोई नाखुशगवार वाकया इस तरह से रूनुमा हो सकता है कि जो मुमकिन है कि तीसरी आलमी जंग पर मुंतज हो जाए। प्रोग्राम के बारे में हमें नाज़रीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया जनाब।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامنے آپ سماعت فرمائی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 7-9 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں ارشاد الہی ہوتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم
ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ڈگمگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔
سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلے کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اب ان آیات کریمہ میں مومنین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے مزید ارشاد الہی ہوتا ہے میدان جنگ میدان اختلاف اور ایک دوسرے سے مقابلے کا مقام ہے جس میں سختی اور دشواریاں پائی جاتی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ دین کے دفاع اور اپنے بارے میں صبر و استقامت سے کام لے اور میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگے۔ اگر تم نے دشمنان خدا کے مقابلے میں استحکام و پائیداری سے کام لیا تو یقین رکھو کہ خداوند عالم تمہاری بھی مدد کرے گا اور پھر تم دشمن کو شکست سے دوچار کر دو گے، کیونکہ خداوند عالم نے دشمنوں کی سرنگونی اور نابودی کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا ان کے تمام منصوبوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ لیکن وہ لوگ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے ان سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لہٰذا ان کے مقدر میں تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کی نیت و ارادے کے مطابق انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔
سامعین ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف با ایمان ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دین خدا کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے بھی سعی و کوشش کرنا ضروری ہے، اور ایسے عوامل جو معاشرے کو دین سے دور کر دیں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب جبکہ معاشرے کے حالات زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں تو پھر کس طرح سے دین خدا کا دفاع کرنا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں کبھی حقائق دین کی نشر و اشاعت میں زبان کا سہارا لینا چاہیے، تو کبھی مالی امداد کر کے اور کبھی درگزر اور محنت و جافشانی کر کے دین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تعلیمات الہی سے منہ پھیرنا یا اسے ناپسند کرنا انسان کے وجود میں ایک طرح کے کفر کی نشانی اور اس کے نیک اعمال کے نابود اور ہبت ہونے کی علامت ہے۔ حق سے دشمنی کا انجام تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ انسان کے سرنگوں ہونے اور مقام انسانیت سے گرنے، زندگی کی راہ میں لغزشوں اور غلطیوں سے دوچار ہونے کا سبب بنتا ہے۔
سامعین آئیے اب سورہ محمد کی 10-11 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور کفار کے لیے بالکل ایسی ہی سزا مقرر ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کافروں اور مشرکوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کو خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم سیر و سفر کے لیے نکلو اور اپنے اطراف اور جوانب کی طرف نظر دوڑاؤ تو تم گزشتہ اقوام کے آثار و کھنڈرات کا مشاہدہ کرو گے کہ کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ لہٰذا گمان نہ کرو کہ یہ انجام صرف انہی لوگوں کا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم بھی انہی کے راستے پر گامزن ہوئے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا ہے، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور در حقیقت اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا جو تمہاری مدد و نصرت کر کے تمہیں نجات سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ خداوند عالم اپنے دشمنوں کی مدد و نصرت نہیں کرے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ اور نزدیک سے ان کی سرزمینوں کا مشاہدہ اسلام میں سیر و تفریح کا اصلی مقصد ہے، تاکہ انسان ان کے عبرتناک انجام سے عبرت حاصل کرے۔ عصر حاضر میں کفار و مشرکین کی رفاہ و آسائش ہمیں اپنے دھوکہ و فریب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ یہ لوگ نیک انجام اور عاقبت بخیر ہونے سے بہرمند نہیں ہیں۔ خداوند عالم پر ایمان دنیا و آخرت میں رحمت و حمایت الہی حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اور کفر اختیار کرنے سے انسان خداوند عالم کی رحمتوں اور حمایتوں سے دور ہو جاتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 12 آیت کی تلاوت کر کے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں دنیا میں اہل ایمان اور کفار سے مقایسے کے متعلق اشارہ ہوا ہے، اور اسی مقایسے کے مطابق قیامت میں ان کے مقام کو معین کیا گیا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، وہ مومنین جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے تمام واجبات و فرائض پر صحیح طور پر عمل کیا ہے اور ہمیشہ نیک اور بہترین امور انجام دینے کے در پہ رہے ہیں، وہ قیامت میں بہترین سرسبز و شاداب اور بلند و عرفہ مقام کے حامل ہوں گے اور نعمات الہیہ سے سرشار ہوں گے، لیکن حق کے دشمنوں کی جگہ بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم میں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی سعی و کوشش میں لگے رہتے تھے، اور جانوروں کی طرح صرف انہیں اپنے شکم اور شہوت کی پرواہ رہتی ہے، اور قیامت کے دن کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ذخیرہ نہیں کیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا کی لذتیں اور کامیابیوں کامرانی چاہے کم ہو یا زیادہ، بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی اور فانی ہیں۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ذخیرۂ آخرت کی فکر میں رہیں، کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور مفید واقع ہوگا۔ قرآن کریم نے دنیا میں کامیابیوں اور نعمات الہیہ سے استفادے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن انسانوں کے حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا بہت ہی سخت مخالف ہے۔ ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین راستے کا انتخاب کریں، تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں، نہ کہ دنیا کی چکا چوند میں ہی پھنس کر بیچ راہ میں رہ جائیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 13ویں اور 14ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے، جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا، تو کیا جس کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سوار دیے گئے ہیں اور پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے؟
سامعین، یہ آیت کریمہ کافروں اور دشمنان حق کی بری خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وہ لوگ اپنی طاقت و ثروت پر بہت زیادہ اتراتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کر سکے، حالانکہ گزشتہ قوموں کی تاریخ اس بات کی حکایت کر رہی ہے کہ وہ لوگ خداوند عالم کے ارادے سے تباہ و برباد ہوئے ہیں اور کسی میں بھی اتنی قدرت نہ تھی جو ان کو نجات عطا کر سکتا. کافروں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان پر لذت پرستی اور خواہشات دنیا نے اس قدر غلبہ پیدا کر لیا تھا کہ وہ اپنے برے اور بدترین کاموں کو اچھا اور خوبصورت سمجھتے تھے، اور جو چیزیں حق ہیں اور خداوند عالم کی جانب سے آئی ہیں انہیں برا قرار دیتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ دشمنوں کی ظاہری قدرت و توانائی سے خوف و ہراس محسوس نہ کریں، کیونکہ خداوند عالم کی قدرت و طاقت تمام انسانی قدرت سے بالا تر ہے. دشمنان اسلام مومنین کو مختلف ہیلے اور بہانوں سے اذیت و آزار پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، لیکن مومنین کبھی بھی ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ایمان کو پائیدار رکھ کر ہمیشہ دین کی راہ میں سعی و کوشش کرتے رہتے ہیں. انسان اپنی الہی فطرت کے ذریعے برائیوں کو در کرتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات نفسانی تک پہنچنے کے لیے برے کاموں کو نیک کام تصور کر کے مختلف طریقوں سے اسے خوبصورت و نیک اور پسندیدہ قرار دے دیتے ہیں.
پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان. محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 اردی بہشت, 17 شوال اور 19 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ شوال سن 5 ہجری قمری کو جنگ خندق ہوئی, اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. اس دن مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینے پر حملہ کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی لشکر کشی کی خبر ملی تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا, اور سلمان فارسی کے مشورے پر مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا. نیز خود آپ نے بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. جب مشرکین کا لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا. چند روز بعد قریش کے بعض نامور پہلوانوں کے خندق پار کرنے پر جنگ شروع ہوئی. حضرت علی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا, اور عرب کے مشہور پہلوان عمر ابن عبد ود کے مارے جانے کے بعد دوسرے کفار فرار ہو گئے. اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, جس کی وجہ سے ابو سفیان کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ مدینے کا محاصرہ ختم کر کے مکہ واپس لوٹ گئی. انیس مئی سن 1521 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے ایک سخت جنگ کے بعد جزیرہ نمائے بلقان میں واقع سربیا کے دارالحکومت بیلگراڈ پر قبضہ کر لیا. 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ نے بلقان کے علاقے میں اپنی پیش قدمی شروع کی اور تقریباً پورے علاقے پر قبضہ کر لیا. سلطنت عثمانیہ نے اس واقعے کے 20 برس بعد ہنگری کے بھی بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا, لیکن سلطنت عثمانیہ کے بتدریج کمزور پڑ جانے اور بلقان میں یورپی ملکوں کے اثر و رسوخ کے سبب وہ علاقے جن پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا تھا آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگے. انیس مئی سن 1762 عیسوی کو معروف جرمن فلسفی یوہن گوٹلیب فیختے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. فیختے کا شمار آئیڈیالزم کے لمبرداروں میں ہوتا ہے. فیختے اپنے نظریات میں مشہور فلسفی کانٹ سے کافی متاثر تھے. علم تحقیق کی بنیاد, فطری حقوق, انسان کی تقدیر اور کامیابی و سعادت مند زندگی کا راستہ ان کی اہم کتابوں میں شامل ہے. 1814 میں فیختے کا انتقال ہوا. انیس مئی سن 1817 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر اور ادیب انشاء اللہ خان انشاء کا انتقال ہوا. وہ 1 دسمبر سن 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے. انشاء اللہ خان کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی, لہذا بیٹا ایک اہم اور قابل شخصیت بن کر ابھرا. انشاء اللہ خان انشاء نے اردو قواعد پر مشہور اہم کتاب دریائے لطافت لکھی, اور ان کی ایک اور مشہور کتاب رانی کیتکی کی کہانی ہے, جس میں عربی اور فارسی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ہے. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام سل کے گوہر ہے، جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. انشاء اللہ خان انشاء نے لکھنؤ میں وفات پائی. انیس مئی سن 1935 عیسوی کو برطانیہ کے معروف سیاستدان اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سرگرم کارکن تھامس ایڈورڈ لیرنس ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے. وہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے. 1916 میں انہیں مصر میں برطانوی فوج کی انٹیلیجنس کا افسر مقرر کیا گیا. اس دوران برطانیہ کی یہ کوشش تھی کہ سلطنت عثمانیہ سے عربوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا دے، اور لارنس نے برطانیہ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا. ایڈورڈ لارنس نے سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ عرب علاقوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرانے میں برطانیہ اور فرانس کے منصوبوں میں بہت ہی بڑا رول ادا کیا. ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے شام میں شاہ فیصل، اردن میں شاہ عبداللہ اور سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز تخت حکومت پر بیٹھے. انیس مئی سن 1936 عیسوی کو برطانوی سائنسدان رابرٹ واٹسن واٹ نے دنیا کا پہلا ریڈار بنایا. ریڈار بحری اور فضائی حملوں میں دفاع کا اہم ترین وسیلہ ہے. یہ وسیلہ پہلی بار برطانوی ہوائی اڈوں پر نصب ہوا اور اس سے دوسری عالمی جنگ میں کام لیا گیا. انتیس اردی بہشت سن 1362 ہجری شمسی کو عراق میں صدام کی آمرانہ حکومت کے خلاف ہر طرح کی استقامت کو سرکوب کرنے کی پالیسی کے تحت عظیم عالم دین آیت اللہ سید محسن الحکیم کے خاندان کے 90 افراد کو گرفتار اور چند دن کے بعد ان میں سے 6 کو قتل کر دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد اس معزز خاندان کے 10 دیگر افراد کو بھی قتل کر دیا گیا. آیت اللہ محسن الحکیم بزرگ مرجع تقلید تھے جو سن 1348 ہجری شمسی میں وفات پا گئے تھے. عراقی ڈکٹیٹر صدام حکومت نے جو عراقی عوام میں حکیم خاندان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خوف زدہ تھی، دین، علماء دین اور دینی تعلیمی مراکز کے خلاف اپنے اقدامات کے تحت حکیم خاندان کے بہت سے افراد کو گرفتار اور قتل کر دیا. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین، نبیا پروگرام یادوں کے چھرو کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك ¶¶